الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة کی آیت 138 ہم پچھلے دفعہ پڑھ رہے تھے اسی پر روک دیا تھا تو فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اچھا ہونے میں رنگ کے اعتبار سے اور یہ بھی ان سے کہو کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو مقرر کیا ہے اپنے دین میں ملت ابراہیمی میں قرآن مجید میں سنت متواترہ میں وہ سارا اللہ کا رنگ ہے توحید آخرت کو ماننا انبیاء کو ماننا رسولوں میں کوئی فرق نہ کرنا جو پیچھے باتیں چلی آ رہی ہیں اور خدا کے آگے تسلیم کی خو ڈالنا یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل صبغۃ اللہ تو اللہ کے رنگ کو اختیار کرنا یعنی اللہ کے بتائے ہوئے مقرر کردہ امور کو اختیار کرنا اللہ نے جو عقیدے دیے ہیں انہی کو ماننا اور اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان کی پیروی کرنا اللہ نے جن کو رسول بنا دیا ہے ان کو رسول ماننا یہ دراصل صبغۃ اللہ ہوگا یہاں چونکہ یہود و نصارہ کے مقابل میں آیا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ کا رنگ اختیار کرو یہودی اور نصرانی ہونا اصل چیز نہیں ہے اصل چیز اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے تو جو یہاں قرآن مجید میں دعوت دی جا رہی ہے اس کو اپنانا یہاں مراد ہوگا یہود و نصارہ کو یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑنا اور اللہ کے رنگ کو اپنانا یہ دراصل صبغۃ اللہ ہوگا اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اچھا رنگ کے معاملے میں یہ اصل حقیقت یہی ہے دراصل اس دنیا کو جس نے بنایا ہے وہی اصل حقائق سے واقف ہے وہی بتا سکتا ہے کہ بھئی صحیح رویہ کون سا ہے صحیح عقیدہ کیا ہے صحیح زاویہ حیات یعنی نظریہ حیات کیا ہے کس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھیں کیسے سمجھیں وہی صحیح بتا سکتا ہے اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کا رنگ اختیار کریں تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کا رنگ بہتر ہے اگر اس کا رنگ بہتر نہیں ہے تو پھر اللہ ہی کا رنگ اختیار کرنا پڑے گا تو یہ گویا دلیل کے موقع پر آ گیا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہوگا رنگ کے اعتبار سے اللہ کے مقابلے میں کون آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا تو اس لیے اللہ کا رنگ اختیار کرنا پڑے گا تو گویا اللہ کا دین اختیار کرنا پڑے گا یہ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیجیے تو صبغۃ اللہ کے الفاظ اس لیے چنے گئے ہیں کہ یہود و نصارہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری ٹائپ سامنے آتی ہے جب آپ کہا جائے گا کہ بھئی دیکھنے میں آپ دیوبندی لگ رہے ہیں دیکھنے میں آپ اہل حدیث لگ رہے ہیں تو ایک ٹائپ بنتی ہے مذہبی آدمی کی تو یہود و نصارہ کا مطلب بھی یہی تھا اصل میں وہ یہودی ہونا اندر سے ہونا تو ایک الگ بات ہے یعنی وہ اس طرح کے ڈھانچہ نظر آئے اس طرح کی شکل و صورت نظر آئے اس طرح کا اٹھنا بیٹھنا نظر آئے تو اس کو بھی بیچ میں سمیٹ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ صبغۃ بول کر وہ جو رنگ یہودیوں نے اپنا رکھا ہے اور جو رنگ عیسائیوں نے اپنا رکھا ہے نصارہ نے اس کی بجائے اللہ کا مقرر کردہ رنگ اس کو اختیار کرنا تو صبغۃ اللہ ہی اللہ کے رنگ کو اختیار کرو یعنی جب کوئی مسلک جب کوئی فرقہ جب یہودیت اور نصرانیت ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے مسلک کو اپنے فرقے کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے رنگ کو اختیار کرنا ہے یہ ظاہر ہے کہ خالق حقیقی کا اصل مطالبہ ہے میں اور آپ کوئی مسلک کے بانی کوئی آئمہ یہ کوئی ہمارے خالق تو نہیں ہے خدا تو نہیں ہے کہ ان کو یہ حق دے دیا جائے کہ جو وہ فرمائیں گے اللہ کے مقابلے میں اس کو اختیار کیا جائے گا تو اللہ کا حق ہے اسی بات کو قرآن مجید نے جب کہا کہ تم نے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا لیا ہے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے پوچھا کہ ہم نے تو نہیں رب بنایا ان کو تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے حلال و حرام ان سے نہیں سیکھے وہ کسی کو فتویٰ دے کے حرام کر دیتے ہیں کسی کو حلال کر دیتے ہیں تو یہی تو رب بنانا ہے تو ایک رب بنانا ہوتا ہے کہ ہم اس کو رب کہنا شروع کر دیں ایک یہ ہے کہ اس کو مقام رب والا دے دیں تو یہاں اسی کو فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں کون بڑھ کر ہوگا تو جو رنگ اللہ کا ہے وہی اختیار کرنا چاہیے اور جو اللہ کی حیثیت ہے وہ اللہ ہی کو دینی چاہیے کسی کا یارہ نہیں ہے کہ اللہ کے رنگ کے مقابلے میں اپنا رنگ پیش کرے اور آپ اس کو قبول کر لیں. یہ کسی کا یارہ نہیں, بس اللہ کے رنگ کو اپنانا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اللہ ہی کے بندے ہیں. عابدون کے بارے میں بات کرتا رہا ہوں پھر سے بھی, کہ عبادت کے معنی دراصل خدا کی ہستی کو خدا ماننا اور پھر بندگی اختیار کرنا, اس کے آگے عاجزی ظاہر کرنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں, تو مطلب یہ کہ ہم رنگ اللہ کا کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. جس کے بندے ہوں گے اسی کا رنگ اختیار کیا جائے گا. تو گویا جب کوئی آدمی کسی اور کا رنگ اختیار کرتا ہے اللہ کے رنگ کو چھوڑ کر, تو وہ اس کو رب بناتا ہے, اس کا بندہ بن جاتا ہے. تو نحن لہ عابدون میں اس کی ساری توجیہ بتا دی ہے, اس کی حقیقت بتا دی ہے کہ رنگ اللہ کا رنگ چھوڑ کر دوسرے کا رنگ اختیار کرنا دراصل اس کو اس کا عابد ہونا ہے. تو عابد کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو خدا مانے, اس کی عبادت کرتا ہو, اس کی بندگی کرتا ہو. تو کسی کا رنگ اختیار کر لیا, جب کسی امام کا, کسی عالم دین کا, کسی پنڈت کا, کسی پروہت کا, کسی ان کے ربی کا, ابار اور رہبان کا رنگ اختیار کر لیا, تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس کو اس کے بندے بن گئے اور اللہ کا رنگ چھوڑ دیا آپ نے. تو اس کی جو اہمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری واضح کر دی, وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ بول کر, کہ ہم کیوں اللہ کا رنگ اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اسی کے بندے ہیں. تو جس کے بندے ہیں اسی کا رنگ اختیار کرنا ہے, اسی کا حکم ماننا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہودیت چھوڑ دی, عربوں نے اپنے مشرق ہونا چھوڑ دیا, صحابہ نے, اور کسی نے یہودیت چھوڑ دی, کسی نے نصرانیت چھوڑ دی. تو اب کیوں چھوڑی ہے؟ کیونکہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے. تو اللہ کا رنگ کیوں اختیار کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کے ہم بندے ہیں. اب یہ وہ پوری استدلال ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے, کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا رنگ ہی اصل رنگ ہے, اس سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے. اور ہم نے یہ رنگ کیوں اختیار کرنا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. تو جس کو خدا مانا ہے, جس کی بندگی اختیار کی ہے, اسی کا رنگ اختیار کریں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ بات یہود و نصارہ دونوں کے ہاں مانی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی حق خالق ہیں, اللہ تعالیٰ ہی الہ ہیں, اور ہم اسی کے بندے ہیں. یہ تو مانی ہوئی بات تھی. لیکن اس مانی ہوئی بات میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ میرا مسلک, اور مسلک کے ساتھ یہ تصور بھی جڑا ہوتا ہے کہ اللہ ہی کا دین ہے. ہمارے یہاں بھی دیکھیے نا, جو مسلک بنتے ہیں تو اس میں یہ بات پیش نظر ہوتی ہے کہ ہم کون سا کہ قرآن اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں, اللہ ہی کی بات مان رہے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو تجربہ ہوگا کہ مسلک کے خلاف بات کریں اور قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیں یا حدیث پیش کر دیں, تو آگے سے فرمائیں گے کہ بھائی جب تمہاری رائے ہوگی, ہم تو اس کو اس سے نہیں دیکھتے. حالانکہ وہ آیت کا صحیح مطلب ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید کے مقابلے میں جب مسلک آ جاتا ہے تو پھر یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے. تو اب فرمایا کہ کل آتوہا جونا نا فی اللہ, تو خدا کی بندگی ہی اختیار کرنی ہے, تو تم کیا ہم سے اس مسئلے پہ بحث کرو گے کہ ہم اللہ کو اللہ مانیں اور اس کی بندگی اختیار کریں؟ اس میں بحث کرو گے ہمارے ساتھ؟ یہ تو بحث کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تم بھی جانتے ہو کہ اللہ ہی ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے, اسی کی بات ماننی ہے. تو اللہ ہی کا رنگ اختیار کرنا ہے, تو اللہ کے رنگ اختیار کرنے میں کیا بحث؟ تو اس لیے اس بحث کو چھوڑو اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو مان لو. یہ ہے اس کا مطلب, کہ تم اس میں بحث کرو گے کہ اللہ کی بات مانے کہ نہ مانے, اس میں بات کرو گے اللہ کا رنگ اختیار کریں کہ نہ کریں. اس بحث کو چھوڑو اور اللہ, یہ جو اس طرح کا سوال ہوتا ہے وہ بات کو, بعید بات کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. کہ اچھا یہ بھی بات تم کرو گے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ, اللہ کے معاملے میں ہم سے بحث کرو گے؟ یعنی کوئی بحث کرنے والی بات ہے یہ؟ یہ مفہوم اس سوال کے اندر ہوتا ہے. کہا کہ ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے بحث کرو گے کہ اللہ کی بات مانی جائے کہ نہ مانی جائے, اللہ کے رسولوں کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے, اللہ کو کوئی پیغام آئے اور اس کا انکار کر دیں, یہ بحث کرو گے ہمارے ساتھ؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, جبکہ تم بھی اور ہم بھی دونوں اس کو اپنا رب مانتے ہیں. تو رب ارباب من دون اللہ کے اوپر جو میں نے بحث کی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اگر وہ بھی ہمارا بھی رب ہے, تمہارا بھی حکم اسی کا ماننا ہے, تو پھر یہ کیا بحث ہو گئی کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا رنگ اختیار نہیں کریں گے, ہم تو یہودی اور نصرانی ہونا چاہیے. تو یہودی اور نصرانی ہونے کی دعوت تو وہ دے جو یہ کہے کہ ہمارا رب کوئی اور ہے. تو جب ہمارا رب بھی وہی ہے, تمہارا رب بھی وہی ہے, تو اب یہ تو بحث نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم جب اس کی بندگی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کا رنگ اختیار کر رہے ہیں، تو یہ تو بات ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک بھی ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک بھی ٹھیک ہے، فرق کس سے پڑے گا؟ یعنی دونوں اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، لیکن فرق کس سے پڑے گا؟ فرق اسی اسلمت لرب العالمین کی جو مرکزی بحث چل رہی تھی پیچھے دو نشستوں میں ہم نے بات کی تھی کہ اصل یہاں جو ہے وہ اسلام ہے، مسلمون ہے، حضرت اسحاق کی، حضرت یعقوب کی اور سارے اسباط کی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ ہم مسلم بنیں گے، تو اصل چیز وہی ہے۔ تو اللہ کو ماننا اس میں کوئی بحث نہیں ہے، ان کا بھی نزدیک وہی ہے، صرف یہ مسئلہ تھا کہ اب ہم کیا کریں، نئی دعوت آ گئی، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، مکہ میں اللہ کی طرف سے نئی کتاب لے کر آ گئے، تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بس اب تو اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا تم ہم سے اس مسئلے میں بات کرو گے کہ اللہ کی بات مانی جائے کہ نہ مانی جائے، جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ فرق کس سے پڑے گا؟ فرق اعمال سے پڑے گا۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تو ہم جو خدا کی بندگی میں اسلمت لرب العالمین کی منزل طے کر رہے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، ہمیں فائدہ دے گا، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ یہودی نصرانی ہو جاؤ، اللہ کی اس بات کو نہ مانو، تو تمہارا یہ عمل تمہارے کام آئے گا، تم اس کی سزا بھگتو گے۔ تو فرق اس سے پڑنا ہے، یہ تو تم بھی مان رہے ہو کہ ہمارا رب ہے اور تم بھی یہ مان رہے ہو کہ رب ہی کی بندگی ہونی چاہیے، لیکن کر کیا رہے ہو؟ کر یہ رہے ہو کہ تم اللہ کو رب ماننے کے باوجود اس کو رب کا مقام نہیں دے رہے ہو، اپنے مسلکوں کو دے رہے ہو، جبکہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنا شرک چھوڑ دیا، ہم نے اپنی بت پرستی چھوڑ دی، اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، سیدھے سیدھے اللہ کے دین پر آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ تو ہمارا عمل ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا، تمہارا عمل تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ اور یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنا شرک چھوڑ دیا؟ کیوں اپنی بت پرستی چھوڑ دی؟ میں صحابہ کو بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کیوں کر دیا ہم نے؟ اس لیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے خالص بندے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے، اس لیے نہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو اس کے ساتھ مخلص، اور اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اسی کی دی ہوئی ہدایت کو تسلیم کرنا ہے۔ تم اپنی ہدایتیں اپنے پاس رکھو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو خدا کی ہدایت چاہیے۔ یہ وہ پیغام ہے جو سورہ البقرہ کے شروع ہی میں دے دیا گیا تھا کہ اولئک علی ہدی من ربہم، صحابہ کی شان ہی یہی تھی کہ وہ اپنے رب کی طرف سے آنے والی ہدایت پر ہو گئے تھے، اولئک علی ہدی من ربہم۔ تو خدا کی ہدایت پر ہونے ہی کا مطالبہ یہود سے کیا جا رہا تھا، اور مجھے آپ سے بھی ہے۔ آج اب خدا کا مطالبہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے جو ہدایت نازل کی اس پر آ جاؤ، میں نے جو نظریات دیے ہیں ان کو اپنا لو، میں نے جو عقائد دیے ہیں ان کو اختیار کر لو، جن چیزوں سے میں نے روکا ہے ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا کہہ رہا ہوں وہ کرو، اور خدا کا مطالبہ کیا ہے؟ یہی ہدی من ربہم ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی یہود کی طرح اس میں اضافے کر دیے، اپنے مسلک کے اعتبار سے، ہونے والی بحثوں کے اعتبار سے، یعنی کتنے عقیدے ہیں جو ہم نے بنائے فلسفیوں کا جواب دیتے ہوئے، کتنے عقیدے ہیں جو ہم نے روافظ کا جواب دیتے ہوئے بنائے، کتنے عقیدے ہیں جو دور جدید میں ہم نے بنائے کہ انگریزوں کا جواب دیا جا سکے یا کچھ منکرین کا جواب دیا جا سکے، تو ہم اضافے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جھاڑ کے کہتے ہیں نہیں، سیدھے سیدھے میری بات پہ آ جاؤ، جو میں نے نازل کی ہے، جو میرا رنگ ہے اس کو اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مطالبہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو حقیقی مطالبہ ہے، لیکن ہے بہت مشکل۔ کرنے والوں کو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی مانی ہوئی باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اپنے مانے ہوئے عقیدے، جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو، جوانی گزری ہو، عقیدتیں، احترام اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی چیز کام آتی ہے، وہ آپ کا اخلاص ہے خدا کے ساتھ۔ اگر واقعتاً ہم اللہ کے خالص بندے ہیں تو پھر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر قرآن مجید میں بار بار ایک لفظ جملہ بولا جاتا ہے، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین۔ معافی چاہتا ہوں. مطلب کیا ہے کہ دین خدائی کی طرف سے لینا, اطاعت اسی کی کرنی ہے اور کس کی کرنی ہے, تو اس کو خالص ہونا چاہیے. تو اب اصل جو محرک جو بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے یہودیت اور نصرانیت کے نعرے لگانے کا مقصد کیا ہے, کہ تم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو, تم اللہ کے بندے نہیں ہو بلکہ اپنے اپنے مسلک کے بندے ہو. مسلک میں بندھنا بری بات نہیں ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو, لیکن مسلک میں اس اعتبار سے بندھ جانا کہ آدمی اللہ ہی کی بات ماننے سے رک جائے, قرآن و سنت ہی کو ماننے سے رک جائے, تو پھر کام خراب ہو جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دراصل آدمی کو اپنا فرقہ اور اپنا مسلک اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ خدا کے ساتھ اخلاص نہ ہونا ہے, اور جو چیز معاون ہوتی ہے وہ خدا کے ساتھ اخلاص. کہ آدمی خدا کے ساتھ اخلاص کی وجہ سے اتنا بڑا حوصلہ کر لیتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو جائے, اپنے قوم قبیلے سے الگ ہو کر سوچنے لگ جائے. تو صحابہ کی یہی خوبی تھی کہ جس کو سورہ البقرہ کے شروع میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم, وہ اپنے رب کی ہدایت پر تھے. اب اس کے اندر ایک بات یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسا, جب ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ہم کسی اپنے مسلک کی بات کریں تو ہم بھی کہتے ہیں ہم خدا کے دین پر ہی ہیں, قرآن و سنت کے مطابق ہی چل رہے ہیں, تو یہ تصورات بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی تصور کچھ یہود نے بھی یہاں پیش کیا اور نصارہ نے بھی. فرمایا کہ ہم تقولون انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا یہودا او نصارا. تو فرمایا کہ کیا تم ان کے کہنے پر, یہود و نصارہ کے کہنے پر یہ کہتے ہو کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولادیں علیہم السلام سارے کے سارے یہودی اور نصرانی تھے؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں ملت ابراہیمی کی, تو ہم بھی تو ملت ابراہیمی پر بھی. حضرت ابراہیم کیا تھے؟ یہودی تھے نا, یہودی کہیں گے, اور نصرانی کہیں گے کہ ابراہیم کیا تھے؟ نصرانی تھے. ٹھیک, اس لیے ہمارا دین جو ہم بات کر رہے ہیں یہودیت, وہ بھی دین ابراہیمی ہے, اور جو نصرانیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی دین ابراہیمی. تو مطلب یہ تھا ان کا یہ کہنے کا کہ ابراہیم سے لے کر ان کی اولادوں تک سارے کے سارے یا یہودی تھے یا نصرانی تھے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر اللہ کی بات کر رہے ہیں یا ملت ابراہیمی سے باہر ہونے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے بڑا دلچسپ دیا ہے. فرمایا ان سے کہہ دو انتم عالم و ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں؟ یعنی تم جن باتوں کو ملت ابراہیمی کا حصہ بنا رہے ہو وہ ملت ابراہیمی کا حصہ نہیں ہے. اور یہودی کب یہودی بنے یہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنے ہیں, پہلے نہیں بنے ہیں. اور نصارہ کب بنے ہیں؟ وہ بھی ان کے سب کے بعد بنے ہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ سب سے اینڈ پہ آئے ہیں بنی اسرائیل میں. تو نصارہ کا وجود تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے. تو یہ سارے کے سارے کیسے یہودی و نصرانی ہو سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں, انسان غلطی اکثر یہ کرتے ہیں کہ آج کے مذہب کو پرانے بزرگوں پر لگا دیتے ہیں کہ آج جو ہم کچھ مان رہے ہیں وہ تو پرانے بھی مان رہے تھے. مثلا احناف سے پوچھیں تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم وہی مذہب مان رہے ہیں جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا. شفافے سے پوچھیں تو کہتے ہیں ہم اسی مسلک پر ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ کا تھا. ایسا تو نہیں ہوتا. ابو حنیفہ کو رحمہ اللہ کئی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا جو آج ہم حنفی مانتے ہیں. امام شافعی کو بھی کتنی باتوں کا پتہ نہیں ہوگا جو آج کے شافعی مسلک کے لوگ مانتے ہیں. جس کی میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں طالب علموں کو کہ ابن حبان ایک بڑے محدث مشہور ہیں, ان کو اس وجہ سے دیس نکالا دیا گیا کہ وہ معتزلی نقطہ نظر کے مطابق اللہ تعالیٰ کو غیر محدود مانتے تھے. ان کو دیس نکالا دے دیا اہل سنت کے علاقے سے کہ وہ خدا کو غیر محدود مانتے ہیں, تو ان کو نکال دیا گیا. آج سارے اہل سنت अल्लाह को गैर महदूद मानते हैं। हैरत की बात है ना। तो इस तरह से हमें पता नहीं चलता, हम आज के मसलक को, आज के तसव्वुर को, आज के दीनी ख्याल को समझते हैं कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह भी यही मानते थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी यही मानते थे, इमाम मालिक भी यही मानते थे। ऐसा नहीं होता। तो पीछे तहकीक करके देखें तो बड़ी बातें बदल जाती हैं, बहुत सारी छन के यहीं रह जाती हैं, वो 100 साल पीछे भी नहीं जाती, कोई 200 साल पीछे नहीं जाती, कोई 300 साल पीछे नहीं जाती। इस तरह से होता। तो एक मसला कोई उठा कर देख लें, अहनाफ के उलमा को, हमारे अहले हदीस उलमा को भेज दें, मसला एक उठाएँ, मुख्तलिफ उलमा को भेज दें, सबके जवाब मुख्तलिफ होंगे, कुछ चंद चीज़ें मुश्तरक होंगी। तो इस वक्त भी बैठे हुए उलमा आपस में एक ही मसलक के मुत्तफिक नहीं होते, सवाए इसके कि कोई बड़ा आदमी उनकी बात कर दे और फिर सारे उसको फॉलो करने लग जाएं। लेकिन उसका सबसे अच्छा मुजाहरा हमारे यहाँ तकी उस्मानी साहब, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे, उन्होंने जो सूद के और बैंकिंग के मसाइल में बातें की हैं उसके ख़िलाफ़ हनफी भी लिख रहे हैं, अहले हदीस भी लिख रहे हैं। तो अपने ही मसलक में इत्तफाक नहीं होता बाज़ुकात। तो इसलिए ये जो आज के बैठा हुआ आदमी जो है वो समझता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वही थे जो आज मैं, उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि नहीं, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, तुम्हें नहीं मालूम कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, तुम अपने आज के तसव्वुरात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर लगा रहे हो। तो इनसे कह दो अंतुम आलमु अम अल्लाह, क्या तुम ज़्यादा जानते हो कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जवाब है, यानी हकीकतें जो होती हैं वो बाज़ुकात हम जज्बात में आकर अपने मसलक की हमायत में, अपने उसकी जो अकीदत होती है, उसके साथ जो असबियत होती है, उसके साथ जो ताल्लुक़ होता है, उसमें फिर बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि इब्राहिम और इस्माइल भी नौज़ बिल्लाह यहूदी और नसरानी थे। बल्कि तौरात भी हज़रत इब्राहिम के बाद नाजिल हुई है, तो अगर यहूदियत तौरात से शुरू होती है तो वह मूसा से शुरू होगी, तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो तसव्वुर यहूद के यहाँ है वो इधर बनी इस्माइल के यहाँ बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ जो हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, और जो बनी इसराइल के यहाँ हैं वो उतने बड़े इंसान नज़र नहीं आते, यानी उन्होंने इस तरह से गिराने की कोशिश की। हज़रत मूसा बड़े नज़र आते हैं। ये अजीबोगरीब बात है कि कुरान मजीद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बुलंद नज़र आते हैं, बहुत शानदार हस्ती, बहुत शानदार किरदार, लेकिन उधर हज़रत मूसा बड़े नज़र आते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बस एक खिदमत गोया कर गए कि बनी इस्माइल की बुनियाद डाल गए, इस तरह से महसूस होता है। वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो कुछ इस तरह के काम भी कर रहे हैं, तो वो एक फ़र्क है। ये खैर अहले तौरात ने सारे ही अंबिया के साथ किया है। हज़रत नूह का पढ़ लें तो वो शराब पी रहे हैं और पता नहीं क्या कहते, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, अपनी किताबों में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो असल में नहीं थी। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक, याकूब और जो औलादें हैं उनकी, उनमें से कोई भी यहूदी और नसरानी नहीं था। कोई नबी किसी मसलक को मानने वाला नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए, कोई भी नबी किसी मसलक को मानने वाला नहीं होता। ये जो मैं मसलक का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये इब्राहिमी दीन में तीन बड़े मसालिक हैं, फ़िरके कह लीजिए। इब्राहिमी दीन के अंदर तीन बड़े फ़िरके हैं, यहूदियत, नसरानियत और इस्लाम, ठीक है। और इन तीनों फ़िरकों को छोड़कर सीधा सीधा मुसलमान हो जाना चाहिए, जो अल्लाह ताला का मुतालबा है, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे। तो इसलिए ये जो तीनों बड़े धारे हैं मिल्लत इब्राहिमी के अंदर, उसमें एक ग्रुप ये कह रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस धारे से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरा ग्रुप कह रहा था कि नहीं, नसारा के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये बहस है जिसको अल्लाह ताला यहाँ समेट रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते। अब ये बात कि अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं कि तुम नहीं जानते, अब ये बात ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या सहाबा को फरेब देने के लिए वो कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसरानी थे, सच्ची बात ये नहीं थी। तो अब ये जो जुमला है ना, अंतुम आलम अम अल्लाह, ये सिर्फ इस बात की बात नहीं कर रहा कि तुम्हें अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते, ये नहीं सिर्फ कह रहा, बल्कि ये भी कह रहा है कि तुम जो झूठ बोल रहे हो उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं, जो बातें छुपा रहे हो। इसलिए फरमाया कि वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, اس سے بڑھ کر ظالم آدمی کون ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس کوئی گواہی ہو اور اس کو چھپا لے اللہ کی طرف سے. یعنی یہود کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں گے, یہود کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی صحیح صحیح حقیقت بتائیں گے, تو یہ جانتے تھے. اس کا مطلب بہت گہرا ہے. ایک یہ بات کہ یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تورات میں لکھا ہوا اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے تھے, لیکن وہ بتاتے نہیں تھے. آپس میں تو باتیں کرتے ہوں گے, لیکن قریش کے ہاں یعنی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی مکہ میں آئے ہیں اور رہے ہیں, ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. پیچھے ہم نے بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مقام ابراہیم کیا بتا رہا ہے, کہ وہ یہاں رہتے رہے ہیں, اور کہانی ساری اس طرح بدل دی کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی اگر آپ تورات میں ڈھونڈنا چاہیں کہ ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہاں ہوئی, پتہ ہی نہیں چلے گا. خانہ کعبہ کا ذکر تک نہیں. حضرت داؤد جس گھر کا ایک حج کر کے گئے ہیں اس کا نام نہیں لکھا ہوا. زبور میں اس گھر کا ذکر ہے کہ جس گھر کا طواف ہو رہا ہے اور جس میں برکتیں اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کا نام نہیں ہے, مکہ کا نام نہیں ہے. مکہ کا نام بکا بنا دیا ہوا ہے, مروہ کا نام موریا اور مورا بنا دیا ہوا ہے. اس طرح سے تبدیلیاں کی. تو وہ سارا کچھ کہ جانتے تھے لیکن چھپا رکھا تھا. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور اس کو چھپا جائے. تو اپنی ذمہ داری بھی ادا نہیں کر رہے اور خدا کی باتیں ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کا جرم تھا. تو اب یہ ظاہر ہے کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہ اسلمت لرب العالمین کی منزل نہیں پار کر سکے, بلکہ وہ اس سے بڑھ کر بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں کہ خدا کی گواہی کو چھپا رہے ہیں. صرف یہودی کی بات نہ کیجیے, اپنے آئینہ اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم بھی بڑی بڑی گواہیاں چھپاتے رہے ہیں, ابھی بھی چھپاتے ہیں. اپنے مسلک کے خلاف جب بات آ جاتی ہے تو آیتوں کے معنی بدل دیتے ہیں, منسوخ کر دیتے ہیں, تخصیص کر دیتے ہیں. جب اپنے مسلک کے خلاف بات آتی ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں. تو اس لیے صرف جو بھی قوم انسان کی بدقسمتی ہے کہ جب وہ کوئی 100-200 سال گزار لیتی ہے تو آپ دیکھیے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے مسلک نہیں بنایا تھا, بن گیا. امام شافعی نے کوئی مسلک نہیں بنایا تھا, کتابیں لکھی تھی 2-4, مسلک بن گیا. ایسا ہی مذہب جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو جب وہ امت تیار کرتے ہیں تو 100-200 سال کے بعد ان کے اندر پھر وہ ایک عجیب طرح کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ اپنے اپنے دائروں میں بس مگن سے ہو جاتے ہیں. مگن ہو جاتے ہیں تو اصل دین وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے, بس اپنے اپنے ایک رنگ پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا, یہود و نصارا کے ساتھ, ایسا ہی اب ہمارے ساتھ. ہم بھی پچھلے علامہ اقبال کے الفاظ میں 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند. تو 300 سال سے تو بالکل ہی برا حال ہے ہمارا, لیکن بہرحال پہلے بھی کوئی بہت اچھا حال نہیں تھا مذہب کے حوالے سے. تو ہم نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا بھی ہے, قتل و غارت بھی کی ہے اور ابھی تک جاری ہے. تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ میرے خیال میں جو بات ہے وہی درست ہے, آپ کی بات جو آپ کے خیال میں درست ہے وہ میرے خیال میں غلط ہے. اب آپ کافر ہو گئے ہیں, زندیق ہو گئے ہیں, فلاں ہو گئے ہیں, فلاں ہو گئے ہیں, تو یہ بحثیں چل پڑتی ہیں. ایسا ہی یہاں پر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اصل میں تو یہودیت ہی ہے, اصل میں تو نصرانیت ہی ہے, باقی ساری باتیں غلط ہیں. اب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہو, قرآن مجید جیسی کتاب ہو, حق بات بالکل واضح ہو گئی ہو اور سننے والا کہے کہ میں نہیں یہودی ہو گئے تب تمہیں ہدایت ملے گی, یہ بڑی جرأت ہے, بہت بڑی جرأت ہے. تو فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یہ جملہ بہت تحدید کا ہے, دھمکی کا ہے, بہت زور ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے تم یہ گواہیاں چھپا رہے ہو, تم یہ باتیں بنا رہے ہو, یہودیت و نصرانیت کے نغمے گھا رہے ہو, ان مقاصد کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. وہ پیچھے گزر چکا ہے, آگے بھی آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے کامیاب نہ ہونے دیا جائے, کسی نہ کسی طرح سے مار ڈالا جائے, کسی نہ کسی طرح سے یہ مسلمان جو ہوتے جا رہے ہیں دن بدن صحابہ کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو کہیں روکنا ہے, یہ ان کے مقاصد تھے. تو فرمایا کہ یہ تم ہو، اور کہتے ہو کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، اور کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. تلک امت ان قد خلت، یہ جو بزرگوں کا نام ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں، یہ ایک امت تھی گزر گئی. لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا تھا ان کو ملے گا اس کا اجر. ولکم ما کسبتم، تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا جو تم نے کمایا، ان کا کوئی عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، ان کا کوئی عقیدہ تمہارا عقیدہ نہیں سمجھا جائے گا، تمہارے کرتوت اپنے ہیں، ان کے کارنامے اپنے ہیں. ولا تسالون عما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے رہے تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ گویا اس بات کو واضح کرنے کے لیے تھی بات، کہ دیکھو یہودی ہونا، نصرانی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز خدا کا فرما بردار ہونا ہے، خدا کے لیے مخلص ہونا ہے، خدا کا بندہ ہونا ہے. یہ جو الفاظ یہاں بولے گئے ہیں ان کو دوبارہ ایک نظر ڈال لیجئے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ایک یہ بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک اس سے پیچھے تھی نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اس کے بعد نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. یہ اہم وہ خصائص ہیں جو بندہ مومن میں ہونے چاہیے. اگر وہ مسلم نہیں ہے، خدا کا فرما بردار نہیں ہے، عابد نہیں ہے، خدا کو خدا مان کر اس کی بندگی پر نہیں ہے، اور خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو اس کو اس کا ایمان پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہی کہ بس ایک خیالات رکھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ جو ہے وہ آیت 136 میں ہے، پھر نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ 138 میں ہے، اور مُخْلِصُونَ 139 میں ہے. یہ تینوں جو وصف ہیں یہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہیں. اگر یہ تینوں وصف نہیں پائے جاتے تو ایمان کی دولت سے محرومی رہے گی، اس حوصلے سے محرومی رہے گی جو حق کو ماننے اور باطل کو چھوڑنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور اس چیز کی کمی رہے گی کہ آپ عمل بھی نہیں کر سکتے، پھر ہیلے ہوتے ہیں، پھر فقہ کے اندر راستے نکالے جاتے ہیں، شریعت کے اندر راستے نکالے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے. نہ آپ مسلم ہیں، نہ آپ عابد ہیں، نہ آپ مخلص. تو یہ تین وصف ہر مومن کے اندر ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے وہ حق پر قائم رہتا ہے. یہ حق پر قائم رہنے کی، اسلمت لرب العالمین والی منزل کو پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو دین کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ خدا کے حکم کے آگے سب کچھ چھوڑ دیا جائے، بس بات مان لی جائے. اس کے لیے یہ تین وصف چاہیے، کہ آدمی خدا کا فرما بردار ہو، مسلم آدمی خدا کو واقعی اپنا خدا مانتا ہو اور اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو، اور وہ اپنے اس عمل میں مخلص ہو. جس نے یہ منزل پا لی اس کے لیے ہدایت پر چلنے، قائم رہنے، ہدایت کے راستے میں آنے والی مشکلیں عبور کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر وہ گواہیاں چھپاتا نہیں ہے، پھر وہ اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ابوبکر عمر بن جاتے ہیں. دنیا ایک طرف ہے، میں نے بات مان لی حق کی. وہ حضرت بلال بن جاتے ہیں کہ پتھر رکھا جاتا ہے، تپتی ریت پر گھسیٹا جاتا ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ وصف آ جاتا ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں. حضرت بلال میں اور ابو جہل میں فرق کیا ہے؟ یہی فرق ہے. حضرت بلال میں اور یہود کے ان لوگوں کے جو بحث کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی فرق ہے جو ان تین صفات سے اٹھتا ہے. تو یہ جو بزرگ جن کا نام لیا گیا ہے ان کے اندر بھی یہی خوبیاں تھیں. کہ ابراہیم علیہ السلام اب پیچھے پڑ چکے کہ کس خلوص پہ کھڑے ہیں، یعنی بیٹے کے قربان کرنے کا معاملہ آتا ہے تو کر کے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی سوچتے بھی نہیں ہیں، چوں چرا بھی نہیں کرتے ہیں. اتنی بڑی منزل کو آسان نہیں ہے کہ خدا کا یہ حکم مان لینا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، کر پاتے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے. میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ انبیاء کے خواب ہوتے ہیں. آپ کسی کو خواب آئے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ اللہ کا حکم نہیں ہوگا، یہ واضح رہنا چاہیے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کئی واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ جی مجھے خواب آیا تھا کہ اپنے بچوں کی قربانی کر دوں، ساتوں کے ساتوں بچے ذبح کر ڈالیں. یہ صرف انبیاء کے ساتھ معاملہ ہے کہ ان کا خواب امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، خدا کی طرف سے وحی ہوتا ہے. ہم انسانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ، امتیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اس کی پناہ مانگے، نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلسلہ خوابوں میں نہیں ہوگا، اس لیے اب اگر کسی کو ایسا خواب آتا ہے تو وہ توبہ کرے، وہ یقیناً خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اب خدا نے یہاں تک، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں یہاں تک آتے آتے چند حقائق واضح کر دیے۔ ایک حقیقت یہ واضح کر دی کہ یہود جو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہ آیت نمبر 12-13 تھی غالباً سورہ البقرہ کی، کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جھوٹ بات تھی۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 8 میں جو بات کہی تھی کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یہ آیت نمبر 10 میں بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس جھوٹ کو یہاں تک بالکل ثابت کیا کہ یہ ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کئی پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے باتیں واضح کیں، آیت نمبر 141 تک آتے آتے، کہ تمہارا جو یہ خیال ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، چنے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک امت تھی سو گزر گئی، تمہارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں، تم تو اس جذبے پر موجود نہیں ہو، اس نحن لہو عابدون کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہو، نحن لہو مخلصون کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہو، نحن لہو مسلمون کے معیار پر پورے نہیں اترتے ہو۔ تم نے تو ایک رنگ اپنا بنا لیا ہے، اللہ کے رنگ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ وہ مقام ہے جس پہ یہود کو یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے ہاں کوئی انعام پانا ہے تو ملت ابراہیمی میں آنا پڑے گا، اور اب ملت ابراہیمی وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، سبغت اللہ جو ہے۔ یہ وہ پوری سورہ کے اندر اب تک جو بات کی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے۔ اس میں پھر چھوٹی چھوٹی کچھ ذیلی باتیں بھی زیر بحث آ گئی تھیں کہ یہود قرآن مجید کو کیوں نہیں مان رہے، ان کی کیا رکاوٹیں ہیں، وہ بھی زیر بحث آ گئی تھی۔ تو اس طرح سے یہ پورا جو اب تک کا مقام ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی نئی تاسیس ہونے والی ہے، تمہارا ابھی ملت ابراہیمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مانوی طور پر اولاد ہو تم نسلی طور پر، لیکن مانوی طور پر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے جب ہم چلیں گے، ٹائم چونکہ ہو چکا ہے، تو اگلی جو آیت ہے، آگے ایک آیت چھوڑ کر 143 نمبر آیت میں، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب صحابہ کو بتایا گیا یعنی امت مسلمہ کو کہ تمہارا اب کیا حیثیت ہے، وہ جو ان کی حیثیت تھی وہ اب ان کی حیثیت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے، اب وقت ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔